आज सूर्य काफ शुरू करनी है, अल काफ है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू वजा قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذَا وَالْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا ومضى نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وجدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشَدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم من يظهروا عليكم يرجموكم ويعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها
إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي يعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا
سورہ کہف کے ترجمے سے پہلے کل جو میں نے سوال اٹھایا تھا اس سے متعلق جو متفرق علماء کی طرف سے جوابات آئے ہیں ان کی روشنی میں بالحق کے انزل نہ ہو اور بالحق کے نزل سے متعلق کچھ مزید باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک معنی تو میں نے یہ کیا تھا کہ تاکید مراد ہے بالحق کے انزل نہ ہو بالحق کے نزل, حق ہی کے ساتھ ہم نے اتارا ہے اور حق ہی کے ساتھ اس کا نزول ہوا ہے, یعنی تاکید ہے اس میں, تکرار نہیں. ایک تکرار ہوتی ہے جو اس میں فصاحت و بلاغت میں سخم پیدا کرتی ہے, ایک تکرار ہے جو اس کی شوکت کو بڑھاتی ہے. بس یہ شوکت والا مضمون ہے اور جو مجھے حوالے بھجوائے گئے ہیں ان میں ایک پہلے مصنف نے بھی مفسر نے بھی یہی بات بیان فرمائی کہ اگر اس کو نکال دیا جائے تو وہ شوکت باقی نہیں رہتی. بس بالحق نزل میں غیر معمولی قوت کا اظہار ہے کہ ایسی حق کی کتاب گویا پہلے اس شان سے کبھی ظاہر نہیں ہوئی تھی. دوسرا معنی میں نے جو یہ کیا تھا کہ اس کی بات کی آیت اسی کی تشریف فرما رہی ہے, کون سی آیت ہے یہ؟ 106. وبالحق انزلناه وبالحق نزل, اس کے بعد یہ بھی ابھی آیت ختم نہیں ہوئی, یہاں ایک وقفہ تھا تو ایک ذریعے جو وقفہ آتا ہے اور فما اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا, اور ہم نے تجھے مبشر اور نذیر کے سوا اور کسی حالت میں نہیں بھیجا. وقرآن فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا, اور قرآن کو ہم نے فرق فرق کر کے مختلف وقفوں میں اتارا ہے اور تو ان کو لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر ان کو پڑھ کر سناتا ہے. یہ جو تنزیل قرآن ہے یہ بالحق کے نزلہ میرے نزدیک ہے, اگرچہ دوسرے مفسرین میں اس کی طرف کوئی تائیدی حوالہ نہیں ملا, مگر ضروری نہیں کہ ہر چیز کی تائید پہلے مفسرین میں ملے. اگر مضمون اپنی ذات میں ظاہر و باہر ہے اور اس میں کوئی شکم نہ ہو تو قرآنی تفسیر کے اصول کے مطابق قابل قبول ہونا چاہیے, اور مجھے تو یہ بہت اچھا مضمون نظر آ رہا ہے کہ قرآن کریم کی جو تنزیل ہے اس میں ہی ایک غیر معمولی حق پایا جاتا ہے, اور اس معنی کی تائید حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے معانی سے ہوتی ہے, اور اس کی روشنی میں پڑھیں تو پھر یہ مضمون بالکل واضح سمجھ آ جاتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حق ضرورت حقہ کے مطابق کی وجہ سے اترا ہے. پہلا جو حق کا مضمون ہے وہ ضرورت حقہ کی طلب تھی جس کے نتیجے میں اترا ہے, اور ضرورت حقہ کو پورا کرتا ہوا اترا ہے, ایک یہ معنی بنتا ہے. اور ضرورت حقہ کو پورا کرتا ہوا قرآن کریم کا نزول اس طرح دکھائی دیتا ہے کہ پہلی کسی کتاب کے متعلق یہ تفصیلی گواہی نہیں ملتی کہ ہر حکم سے پہلے ایک واقعہ ایسا پیدا ہوتا ہے جو اس کا مطالبہ کر رہا ہے, اور اس واقعہ کے عین مطابق جواب مل رہا ہے.
اسی لیے جو وہ مفسرین نے شان نزول کے مضمون کو بہت ہی زیادہ اٹھا دیا ہے، وہ اس میں مبالغہ کرنا تو درست نہیں تھا، ان معنوں میں مبالغہ کہ گویا صرف اسی وجہ سے اترا تھا، مگر یہ ایسی غیر معمولی بات تھی قرآن کریم کی جسے مفسرین کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کر سکتے تھے، جبکہ پہلی کتب میں یہ آپ کو مضمون دکھائی نہیں دیتا، کہیں کہیں ملتا ہے مگر بسا اوقات نظر نہیں آتا۔ تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ ضرورت حقہ کی وجہ سے اترا اور ضرورت حقہ پوری کرتا ہوا اترا، اس کو اس مضمون کے ساتھ آپ پڑھ لیں جو میں ابھی میں نے بیان کیا ہے بات کی آیات کے ساتھ، تو میرے نزدیک تو معاملہ بالکل کھل جاتا ہے اور واضح ہو جاتا ہے۔ دوسرا جو مجھے مختلف ہمارے علمی ذوق رکھنے والے اور گہرا علم رکھنے والے علماء ہیں ان کی طرف سے جو تبصرے ملے ہیں، ان میں ایک حافظ صاحب، حافظ مظفر احمد صاحب کی طرف سے، ایک مولوی دوست محمد صاحب کی طرف سے، جن دونوں کے میں نے نام بھی لیے تھے، ایک قادیان سے آیا ہے غوری صاحب کی طرف سے، اس میں تو وہی حوالے حضرت مسیح علیہ السلام کے ہیں جو میں آپ کے سامنے ان میں سے ایک رکھ چکا ہوں، اور ایک وہاں سے بھی آئی ہے رپورٹ حمید کوثر صاحب کی طرف سے فلسطین سے۔ اکثر مفسرین نے تو اس کا کوئی اصل حل پیش ہی نہیں کیا، بالحق حق کی تفصیل کر دی ہے کہ حق کیا کیا ہے، وہ دونوں جگہ برابر چشمہ ہوتی ہے۔ جہاں تک مومن صاحب کا یہ مضمون تھا کہ بالحق کے سے مراد دوسری دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی تائید ہوتی ہے اور بعض مفسرین نے کی ہے، مگر بعض نے اس کو رد کیا ہے کہ یہ مضمون جو ہے یہ بہت کھینچ کر بات پورا کرنے والی ہے۔ یہ کہاں ہے حوالہ نکالیں؟ جو تائید کرنے والے ہیں وہ بھی بڑے اہم اور صاحب مرتبہ مفسرین ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں وہ بھی چوٹی کے ہیں۔ امام راضی نے بالحق نظرہ میں اس احتمال کا ذکر کیا ہے، احتمال کیوں لکھا گیا ہے، امکان چاہیے، احتمال تو خطرے کی طرف ہوتا ہے اشارہ۔ ہاں حافظ صاحب نے شاید اس کو نسبتا دور کی بات بتانے کی خاطر لفظ امکان کی بجائے احتمال کہہ دیا ہے۔
وہ عربی میں اصل میں احتمال لفظ استعمال ہوتا ہے امکان کے لیے،
امکان کے لیے ہوتا ہے، لیکن اردو میں نہیں،
اردو میں ترجمہ
احتمال ہمیشہ منفی معنی رکھتا ہے، امکان ہے جس چیز کے پورا ہونے کی امید ہو، احتمال ہے جس کے ہو جانے کا خطرہ ہو۔ اس سے مراد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، جس کی تائید علامہ قرطبی نے بھی کی ہے، لیکن علامہ علوسی نے اسے بہت دور کی تعویل قرار دیا ہے اور ان معنوں سے اتفاق نہیں کیا۔ اور جہاں تک قرآن کریم کے متعلق کا تعلق ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کو حق قرار دینا، اس کا حوالہ خود انہوں نے حافظ صاحب نے یہ بھیجا ہے، وہ شہدو ان رسول حق، کہ انہوں نے گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں۔ اس سے وہ معنی پوری طرح یقینی ثابت نہیں ہوتا، جب کہا جاتا ہے وہ حق ہے تو مراد ہے وہ سچا ہے، اس کی بات سچی ہے، تو یہ کہ اس کا نام ہو جائے، اس کی ایک صفت کے طور پر معروف، اسے الحق ایک صفت ہے، ان معنوں میں تو جنہوں نے حق کے معنی بیان کیے ہیں، ان معنوں میں یہ بھی یہ کسی نے بیان نہیں کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسری آیت کے تعلق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے لفظ میں داخل فرمایا ہے، مگر اس کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ وہ الحق کے معنوں میں نہیں، بلکہ قرآن رسول اللہ، قرآن اور اللہ، قرآن اور رسول، یہ تینوں حق ہیں، ان معنوں میں ہے وہ بھی۔ وہ حوالہ کہاں ہے مسٹر شام کا؟ یہ اچھا، یہ جی ہاں۔ جال حق کو وضاحق الباطل میں ہے وہ مضمون. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں حق سے مراد اس جگہ اللہ جل شانہ اور قرآن شریف اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ ایسا مضمون ہے جو خود بخود دل میں کھپتا ہے. جال حق کے وقت رسول کا آنا، خدا کا اتر آنا، قرآن کا ظاہر ہو جانا، یہ تینوں چیزیں جال حق کے مضمون کے عین مطابق ہیں. مگر الحق لفظ جو ہے وہ پھر قرآن پر بھی تو صادق آ رہا ہے، تو وہاں بالحق کے نزلہ میں قرآن حق نہیں، قرآن کو حق نہیں کہا جا سکتا. رسول اللہ علیہ وسلم جن معنوں میں وہاں حق بنتے ہیں، وہاں ان معنوں میں قرآن بھی حق بنتا ہے. اور قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں بلکہ بہت جگہ بین ہی قرآن کی طرف وہی ضمیر پھیری جو رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیری. اس معنی میں قرآن کے محاورے کے عین مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کا ترجمہ ہے. مگر اس موقع پر جو بحث اٹھی ہے اس میں حل حق شام نے میرے علم کے مطابق قرار نہیں دیا. کہیں لکھا ہوا اس آیت کے حوالے سے؟ ہاں، ایک اور معنی پیدا کیا حضرت مسیح علیہ السلام نے جو بہت گہرا اور بہت عارفانہ معنی ہے. وہ عارفانہ ہونا ہی تھا، مسیح علیہ السلام کا معنی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہاں ہی کی ضمیر جو ہے وہ رسول اللہ کی طرف جاتی ہے، اور اس کے لیے یہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ متصوفین جو گہری عارفانہ نظر رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بندے کا ایک صعود ہوا کرتا ہے اور پھر ایک نزول ہوا کرتا ہے، اور صعود کے بعد نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن سے ویسے بھی ثابت ہے. تو حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں بالحق کے انزلناہ سے مراد وہ صعود ہے یا نزول ہے جو صعود کے بعد ہوا تھا، اور مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حق لے کر اترے پھر. ضرورت حق کے مطابق آپ کا صعود ہوا اور حق لیے ہوئے واپس آئے، یعنی قرآن تعلیمات. تو چونکہ یہ مضمون زیادہ لمبا ہو جائے گا اگر ساری میں نے حوالے پڑھے، لیکن میرے نزدیک جو کام کی بنیادی باتیں تھیں وہ ان دو تین چیزوں میں آ گئی ہیں. اور جو معنی حضرت مسیح علیہ السلام کی میں نے اس آیت کے ساتھ منطبق کر کے دکھائے ہیں ان کے بعد میں سمجھتا ہوں، کم سے کم مجھے تو تسلی ہے کہ جو اس آیت کے معنی بعد آنے والی والا مضمون ہے وہ خود تشریف فرما رہا ہے کہ بالحق کے نزلہ کیوں فرمایا گیا. اس کی تنزیل میں ضرورت حقہ داخل تھی، ضرورت حقہ کی خاطر اترا، تمام ضرورت حقہ لیے ہوئے اترا، اور اس طرح اترا کہ عین ضرورت حقہ کو پورا کرتا ہوا اترتا چلا گیا. اب سورہ الکہف، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم فرمانے والا اور ان مانگے دینے والا ہے اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سب تعریف اور کامل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری. ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی. یہاں بھی وہی مضمون ہے قرآن اور رسول اللہ کی طرف ضمیر پھیرنے کا جو میں پہلے بارہا بیان کر چکا ہوں. میرے نزدیک اول طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی طرف ضمیر پھیرتی ہے اور قرآن بھی پر کی طرف بھی جاتی ہے، مگر آگے جو مضامین ہیں وہ ایک زندہ رسول کی طرف اشارے کر رہے ہیں بنسبت قرآن کے. یعنی اس کا مطلب ہے اول وہ اور عبد کی طرف ہی سارا مضمون جائے گا، اور سورہ طہٰ میں یہی مضمون دوبارہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آ جاتا ہے، اس لیے کسی قسم کی کوئی تردد کی بات باقی نہیں رہتی. قیم لینذر عباسم شریف، قیم جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن بھی قیم ہے بہرحال، لیکن قیم لینذر عباسم شدید من لدنہ، یہ جو طریق انذار ہے یہ رسول کو چاہتا ہے، بڑی قوت کے ساتھ اس بات پر قائم ہو جائے کہ تمام لوگوں کو ڈرائے اس بد انجام سے جو بد انجام رسول کو دکھائی دے رہا ہوتا ہے، یعنی کتاب کے میں مندرج ہوتا ہے لیکن اس فریضے کو رسول ادا کرتا ہے. ویبشر المومنین الذین یعملون الصالحات، اور مومنوں کو کے لیے تفشیر کرتا ہے، ان کو خوشخبری دیتا ہے، ان مومنوں کو جو اچھے اعمال کرتے ہیں، ان لہم اجرن حسنا، کہ ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے، ماکثین فیہ ابدا، وہ ہمیشہ اس میں رہ پڑیں گے. یہاں لفظ ماکث کا ترجمہ ٹھہرے رہیں گے اس میں کیا جاتا ہے، ایسا اجر جس میں وہ ٹھہر جائیں گے، مگر وہ اجر جو جاری و ساری ہو اس کے لیے لفظ ٹھہرنا غلط فہمی پیدا کرنے کا مجھے بنتا ہے. ماکثین سے مراد ہے وہ اجر ایک دفعہ جو ان کو عطا ہوگا تو ہمیشہ ان کو اپنی پناہ میں رکھے گا اور اپنے اندر سمائے رکھے گا ان کو، کبھی بھی وہ اجر ان سے موقوف نہیں کیا جائے گا، کبھی بھی وہ اجر ان سے ہٹایا نہیں جائے گا، لیکن اجر ٹھہرا ہوا نہیں ہے، یہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اجر جاری ہے تب بھی ماکثین فیہ ابدا کا مضمون صادق آتا ہے، وہ ہمیشہ ایک ایسے اجر میں رہیں گے جو جاری و ساری ہے، بڑھنے والا اجر ہے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے. اب یہ بھی انذار قرآن ہی نے دیا ہے، مگر اس انذار کا حق بلاغ کے سوا ممکن نہیں، اور بلاغ کا کام رسول کا ہے، اس لیے کسی ایک جگہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ضمیر ہٹائی جا نہیں سکتی، لازماً آپ کی طرف ضمیر، یعنی گویا دو انگلیاں اشارے کر رہی ہیں ایک ہی طرف. ما لہم بہ من علم، وہ لوگ جنہوں نے خدا کا بیٹا بنانے کا اعلان کیا، جنہوں نے کہا کہ خدا نے بیٹا بنا لیا ہے، ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، نہ انہیں کچھ علم ہے نہ ان کے آبا کو، ان کے آبا و اجداد کا اس کو کچھ علم تھا، کبرت کلمتن تخرج من افواہہم، ہاں وہ بات جو ان کے منہ سے نکلتی ہے بہت بڑی بات ہے، بڑی بعض دفعہ تعظیم کے لیے آتا ہے، بعض دفعہ اس کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے کہ حد سے زیادہ قباحت ہے، تو قبرت اس کا انگریزی میں کہتے ہیں انارمٹی ہے، یہ انارمس بھی دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن جب انارمٹی کہتے ہیں تو مراد کبھی بات، جس طرح احتمال کا لفظ اردو میں رائج ہے منفی معنوں میں، اسی طرح انارمٹی کا لفظ بہت ہی کبھی بات کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، بہت ہی بری بات، حد سے زیادہ بھیانک بات ہے یہ. تو یہ قبرت کلمت تخرج من افواہہم، ان کے منہ سے جو کلمہ نکلتا ہے وہ تو حد سے زیادہ فساد والا کلمہ ہے، بہت ہی ناپاک اور ناپسندیدہ کلمہ ہے. ان یقولون الا کذبا، وہ جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں کہتے، یقیناً جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہتے. یہ نقشہ کھینچا گیا ہے اور یہ ساری ضمیریں آج جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہیں، تبھی بعد میں اچانک آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا فلاللہ کا باخن نفس کا لاف آ رہے ہیں، تو کیا تو ان لوگوں کا جن کا بد انجام بتایا گیا ہے ان کی خاطر اپنے نفس کو ہلاک کر لے گا؟ الم یومنو بحاض الحدیث اصفا، اگر وہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں اس بات پر جو تو بیان کرتا ہے، تو کیا اس غم میں کہ وہ ہلاک ہو جائے گی، یہ مراد ہے، کیا تو اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا؟ انا جالنا مال الارض زینت اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، یقین ہم نے بنایا ہے جو زمین پر ہے زینت اللہ، اس کی زینت کے لیے، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم ان لوگوں کا امتحان لیں جو زمین پر بستے ہیں، ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. وَإِنَّا لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یقین ہم اس کو جو سطح زمین پر ہے اس کو مٹا ڈالیں گے یہاں تک کہ وہ بنجر ہو جائے گی. جائلون مال ہے سعید جو روزہ، چٹیل میدان جو بنجر ہو اس میں تبدیل کر لیں گے. یہ آیات ترجمے کے لحاظ سے تو آپ کو سمجھ آ گئی ہیں، لیکن سورہ کہف کا ایک تعارف یہاں ضروری ہے جس کے ساتھ ان آیات کا مفہوم زیادہ گہری طور پر سمجھ آئے گا. سورہ الکہف وہ ہے جس میں دجال کا ذکر ہے، اول 10 آیات میں بھی اور آخر 10 آیات میں بھی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ان کی تلاوت کی تاکید فرمائی. تو پہلی آیات اور آخری آیات اس میں ان کا دجال کا تعارف ہو گیا ہے بہت کل کے. اس لیے یہ جو باتیں ہیں جو اب تک آپ کے سامنے آ چکی ہیں، ان سے دجال کون نکلتا ہے؟ وہ جس نے خدا کا بیٹا بنا لیا، وہ قومیں جنہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، وہی ہے بنیادی مرکزی نقطہ اس کا جو انذار کا نقطہ ہے. تو ظاہر ہے کہ دجال وہی قوم ہے جو تثلیث کی قائل ہے، اور مذہبی نقطہ نگاہ سے وہ اینٹی کرائسٹ کہلاتے ہیں، یعنی حضرت مسیح کی طرف منسوب ہونے کے باوجود حضرت مسیح کی توحید کے خلاف ایک عقیدہ بنا کر خود مسیح کی پوجا کرنے والے. لیکن اس کے علاوہ اس میں اور باتیں ہیں جو قابل توجہ ہیں، کیونکہ اگلی سورت پھر تبھی سمجھ آئے گی، اگلی سورت کا باقی حصہ. اس کی ترتیب اس طرح ہے کہ شروع میں ان کا وہ تعارف ہے جو ان کی شان والا تعارف ہے، ان کی طرز زندگی اور ان کو نعمتیں جو ملی ہیں اور سبزہ زار عطا ہوئے ہیں، اور ان قوموں کے جو مساکن ہیں جہاں ان کو خدا تعالیٰ نے رہائش عطا فرمائی ہے، وہ سارے خدا کے فضل سے بہت ہی خوبصورت اور سبزہ زار اور دلکش ہے. لیکن ان کے متعلق یہ تعارف کروایا گیا ہے کہ ان کی جو سرسبزی ہے وہ سطحی ہے، صرف گہری نہیں ہے. اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ ان سب علاقوں کو ہم بالکل بنجر اور بیابان میں تبدیل کر دیں گے. یہ اس بیان کی اہمیت اس سے واضح ہوتی ہے کہ اس کے بعد اصحاب کاف کی بات شروع ہو جاتی ہے. ایک وہ ہیں جو سطح زمین کی زینتوں میں بس گئے ہیں اور ان کو اپنے لیے پسند کر لیا. ان کا انجام تو یہ ہے کہ زینتیں ایک وقت میں اسے چھین لی جائیں گی اور سطح زمین کو بنجر کر دیا جائے گا. ایک انہی کے آبا و اجداد ہیں جنہوں نے سطح زمین کو چھوڑ کر غاروں میں رہنا پسند کر لیا تھا اور رونقوں سے خالی ہو گئے تھے. وہ ہیں جن کے ساتھ جو خدا نے وعدے فرمائے تھے یہ اس کا پھل کھا رہے ہیں. یعنی اصل عیسائی وہ تھے جو حضرت مسیح کے بعد حق کی خاطر اور توحید کی خاطر ان رونقوں کو چھوڑ گئے جن کا ذکر قرآن کریم نے آغاز ہی میں کیا ہے انہیں کے حوالے سے، اور زمین کے اندھیروں میں اتر کر رہنا زیادہ پسند کر لیا. پس عیسائیت کے بظاہر خلاف ہے، مگر عیسائیت کے خلاف نہیں بلکہ عیسائیت کو بگاڑنے والوں کے خلاف مضمون ہے. اور عیسائیت کی ایسی تعریف ہے کہ کم ہی کسی قوم کو ایسی داد دی گئی ہے جیسے قرآن کریم نے ان کو داد دی ہے جو اصحاب کہف تھے، اور ان کی لمبے تکلیفوں کے زمانے کا ذکر فرمایا، اور یہ بتانا مقصود تھا کہ اصل عیسائی کی شان و شوکت اس وقت تھی جبکہ وہ زمین کی شان و شوکت سے محروم تھے. جب زمین کی شان و شوکت ان کو عطا ہوگی تو اس وقت خدا کا بیٹا بنانے والوں کے طور پر ابھریں گے، اور یہ حالت ہم لازماً تبدیل کر دیں گے. ایک وقت ایسا آئے گا یہ سب علاقے بند ہو جائیں گے. اس مضمون کو پھر سورہ طہٰ میں اٹھایا گیا ہے اور وہاں بڑی تفصیل کے ساتھ ان کی شان و شوکت کے مٹ جانے اور سیدن جورزہ کا مضمون پیش کر کے پھر فرمایا ہے یتبعون الداعیہ نہیں, پیچھے پہلے الیوم نہیں ہے, الیوم نہیں ہے, کچھ اور ہے, یتبعون الداعیہ ثم یوم الدین, ہاں یوم الدین یتبعون الداعیہ لا عوج لہ, اب یہ تیار ہوں گے اس دائی کی طرف جانے کے لیے جس میں کوئی وجہ نہیں. تو اب دیکھیں پہلا میں جو ہے الحمد للہ انزل بھی کتاب ہے لم یجعل اللہ عوجا, تو ہو سے مراد اول طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, وہی دائی ہیں, دائی اللہ کا محاورہ آپ کے لیے استعمال ہوا ہے. تو جب تک ان قوموں کا غرور نہیں مٹتا, جب تک وہ وعدہ خدا کا پورا نہیں ہوتا کہ ان کی شان و شوکت جاتی رہے اور یہ ہموار ہو جائیں زمین کے ساتھ, اس وقت تک ان کو حق قبول کرنے کی توفیق نہیں مل سکتی بحثیت قوم, اور اکثریت اس وقت تک حق سے محروم رہے گی اگرچہ شاذ شاذ ان میں موجود رہیں گے, کیونکہ یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات. یہ مضمون بتا رہا ہے کہ انذار کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تفسیر کا مضمون بھی چلتا رہے گا, جو کچھ ان میں سے مومن ہوں گے جو عمل صالح کریں گے ان کو خوشخبریاں بھی دے رہا ہے, مگر جو ڈرا رہا ہے بہت بڑی بات سے ڈرا رہا ہے. اور اس کا خلاصہ یہ نکلا ہے بڑی بات کے ڈرانے کا, وَإِنَّا لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدٌ جُرُزًا, سب نعمتیں عارضی اور فانی ہیں ان سے لے لی جائیں گی. یہ بات جغرافیائی لحاظ سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ اس علاقے کی جو زمین ہے اپنی ذات میں گہرے طور پر زرخیز نہیں ہے, اور ایک علاقے میں یہ سارا ایک زمانے میں سب کچھ بنجر ہی تھا, اور بہت سے پہاڑ ان کے لمبے عرصے تک ریت کے آپس میں جڑ جانے کی وجہ سے بنے ہیں, اور جتنے بھی یہ آرکیولوجسٹ ہیں وہ پہاڑوں کی قسمیں دکھاتے ہیں, تو آپ کو اسکاٹلینڈ کی طرف لے کے جائیں گے تو بتائیں گے کہ یہ دیکھو یہ پہاڑ یہ ریت کی ٹیلے ہوا کرتے تھے, اور مدتیں گزرنے کی وجہ سے ریت کی ٹیلے جو ہیں وہ رفتہ رفتہ وہ پہاڑ بن گیا, جب ان کو بھورا جائے گا تو ریت ہی بنے گی. اور سورہ طہٰ کی جو کا جو عید ہے وہ بالکل اس کے مطابق ہو جائے گا, پورا ہوگا. بس آغاز میں بھی یہ محض ریت کے پہاڑ تھے اور گہری زرخیزی نہیں ہے, چنانچہ بارش دو تین دن ہو اور چوتھے دن آپ جا کے دیکھیں تو کوئی کیچڑ نہیں, سب غائب ہوتا ہے. اور ہمارے وہاں جو زمینیں ہیں ان میں ایک دن بارش ہو جائے تو آٹھ دن چلا نہیں جاتا, وہ گہری طور پر وہ زرخیز ہوتی ہے اور چکنی مٹی وہ اپنے اندر پانی کو سمو لیتی ہے. ریت والا علاقے میں پانی رہا نہیں کرتا, وہ بہ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. پھر جہاں آندھیاں آتی ہیں وہاں میں نے دیکھا ہے, یہاں بھی ایک دفعہ بہت زبردست آندھی آئی تھی جب میں امریکہ میں تھا, تو ہماری سیرگاہ میں بہت درخت اکھڑے ہوئے تھے, ان کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ سب جڑیں تھیں ستی تھیں, پہلے ہی اکھڑے ہیں تو لگتا تھا کہ ویسے ہی کھڑے کیے گئے تھے, لیکن وہاں جب درخت اکھڑتے ہیں باقی دوسرے ممالک میں جہاں زمین گہری طور پر زرخیز ہو, وہاں بہت گہری جڑیں نکلتی ہیں ان کی, جب ٹوٹ جاتے ہیں اور اکھڑ نہیں سکتے. تو یہ جو منظر ہے یہ یورپ اور ان علاقوں کے لیے ہے جہاں عیسائیت کو غلبہ بھی عطا ہوا اور رونق اور زینتیں بھی ملی ہیں, اور ان کی جغرافیائی کیفیت یہ ہے, ان کی مٹیوں کی حالت ہے کہ زرخیزی صرف ستی ہے اور چند دن کا ڈراؤٹ بھی برداشت نہیں کر سکتے, اور اگر لمبا خشکی کا زمانہ آ جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ یہ سارے علاقے بنجر ہو جائیں گے, کیونکہ پانی کے فقدان کا ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. اور اب یہ ڈر بھی رہے ہیں, آہستہ آہستہ اس طرف بڑھ رہے ہیں. جب ہم لندن میں رہا کرتے تھے بطور طالب علم, اس وقت یہاں کی حالت اور تھی, اب کوئی اور, زمین آسمان کا فرق پڑ گیا. اس وقت خوشی خوشحالی کا تصور بھی نہیں تھا. زیادہ سے زیادہ دو چار دن گرمی پڑی اور پنکھے کا بھی کوئی تصور نہیں تھا. اب یہاں ایئر کنڈیشن چلتے ہیں تو جو ٹیمپریچر بڑھتا ہے یہ رفتہ رفتہ تبدیلیاں پیدا کرتا ہے, اور بعید نہیں کہ آئندہ 50-60 سال میں یا اس سے پہلے اگر اٹامک وارفیئر ہو جائے جیسا کہ سورہ طہٰ سے اشارہ ملتا ہے تو پھر یہ علاقے چھوڑ دیے جائیں گے, پھر تبدیل ہو جائیں گے جغرافیے, ان علاقوں میں خشکی اور ویرانی آ جائے گی, اور جہاں جہاں قربانی کرنے والے مومن ہوں گے وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو اب زیر غار رہ رہے ہیں وہ سطحی لحاظ سے بھی زیادہ قربانوں کو جائیں گے. اس کے بعد ان جائلون ما علیہ سعید جوردا کے بعد ہے ام حسبتا نا صاحب القاف رقیم قانون من آیات نا عجبا. اس مضمون کا کیا تو سمجھتا ہے, گمان کرتا ہے کہ غار والے لوگ ورقیم اور تحریروں والے لوگ جو زیر غار گئے اور جو تحریروں والے لوگ کہلاتے ہیں, الرقیم سے مراد کتبے لیے جاتے ہیں, لیکن لغت کا مطالعہ کریں تو تحریر والے لکھنے والے بھی رقیم کہلاتے ہیں, یعنی لغت کے لحاظ سے ان پر بھی لفظ اسما ہوتا ہے. بس میں نے کتبوں والے کی بجائے تحریروں والے لوگ جو تحریر کے لیے وقف تھے, غاروں میں بیٹھے کیا کر رہے تھے, زیر زمین جا کر غافل نہیں رہے بلکہ اصحاب الرقیم بن گئے. یہ اس لیے یاد رکھنا اہم ہے کہ بعد میں جب رکود کا ذکر آئے گا تو وہاں ایسا معنی نہیں لیا جا سکتا جو اس کے منافی ہو. سوتے ہوئے میں تو کوئی نہیں لکھا کرتا, اگر یہ اصحاب الکاف والرقیم ہیں تو فعال زندگی انہوں نے گزاری ہے غاروں کے اندر اور ناقص مفلوج حالت میں نہیں رہے, اس لیے یہ اگلی باتوں کا عنوان ہے اصحاب الکاف والرقیم. اور جماعت احمدیہ پر بھی چونکہ حضرت مسلم علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق تفسیر کے مطابق یہ صورت چشمہ ہوتی ہے, اور اصحاب الکاف کا زمانہ جماعت پر بھی آنا مقدر تھا, اس لیے باوجود اس کے کہ زیر زمین چلے گئے ہیں اپنے بہت سے معاملات میں جو سطح عرض پر آ کے وہ بیان نہیں کر سکتے, تحریروں پر بھی پابندی ہے مگر تحریریں بند نہیں ہوئیں, اور جتنا لکھنے والے اس دور میں پیدا ہوئے ہیں پہلے کبھی نہیں ہوئے. آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ ان پابندیوں سے پہلے بہت کم تھے احمدی جو اپنے طور پر کچھ لکھا کرتے تھے اخباروں میں یا ادھر ادھر, یا مضامین کی طرف ان کی توجہ تھی. زیادہ تر تو چند علماء تھے جو وہی ٹکسالی کے مضمون پیش کیا کرتے تھے جو پہلے بھی کیے جاتے رہے, لیکن اس دور میں بہت لکھنے والے پیدا ہوئے ہیں اور بڑی تعداد میں وہ بھی پیدا ہوئے جو علماء نہیں کہلا سکتے مگر انہوں نے خود ذاتی طور پر علم کمایا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ, اور جوابی کاروائی کی بندش نے ان کے دل میں جو جذبہ پیدا کیا ہے اس نے ان کو لکھنے پر مجبور کر دیا. تو اصحاب الکاف والرقیم ہم بھی ہیں. اس کے بعد جو میں مانا کروں گا رکود کا پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اصل بات کیا ہے. اب آیتیں آگے آئیں گی. میں کیا تو اصحاب الکاف اور رقیم کو تو گمان کرتا ہے کہ وہ عجیب لوگ تھے؟ عجیب کن معنوں میں؟ بعض لوگ ان کے متعلق کہانیاں گھڑتے ہیں عجیب و غریب, اور بعض ان کی صفات کے لحاظ سے ان کو عجیب سمجھتے ہیں. یہاں کہانیوں والے عجب کی نفی ہے اور صفات والے عجب کی تائید ہے, کیونکہ فرمایا از اول فتیہ تو الکاف ہے تو قالو ربنا آتنا مل لدن کا رحمت و حی لنا من امرنا رشدا. ان کا عجب, ان کی حیرت انگیز بات ہے وہ یہ تھی کہ اتنی خوبصورت سطح زمین کو چھوڑ کر وہ غاروں کو ترجیح دے گا. بس ان کا 100-300 سال تک سویا رہنا عجب نہیں ہے، عجب کے مان بعد ان کی جو حیرت انگیز صفات ہیں جس پر واقعتا تعجب ہوتا ہے وہ یہ بیان فرمائی ہے. اگر تو گمان کرتا ہے تو تعجب کی یہ بات ہے، اول فتیہ تو الالتاف ہے، اور فتیہ نوجوانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک نوجوانوں کی چھوٹی سی جماعت جو زندگی میں دنیا کی لذتیں زیادہ چاہتی ہے. اس لیے محض عمومی ذکر نہیں فرمایا کہ بوڑھے بھی تھے بچے بھی تھے، بلکہ جوانی کی حالت میں ان کا سطح زمین کی لذتوں کو چھوڑ کر زیر زمین چلے جانا یہ بہت بڑی عجیب بات ہے. اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ آغاز اس کا بظاہر عیسائیت کے خلاف ایک قدغن لگاتا ہے اور اس پر ایک وار کرتا ہے کہ عیسائیت غلط ہے، مگر عیسائیت کے خلاف نہیں ہے، عیسائیت کو بگاڑنے والوں کے خلاف ہے. اور عیسائیت کی حیرت انگیز تاریخ ہے، ان عیسائیوں کی جو عیسائیت پر قائم تھے، اور ان کی عظمت اور ان کی قربانیوں کو ان دو آیتوں میں اس طرح بیان کر دیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے وہ زندہ جاوید ہو گئے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، گمان کرتا ہے کہ وہ عجیب لوگ تھے. ہاں عجیب لوگ تھے، یہ معنی ہے از اول فتیہ کے لوگ تھا، اور از جاری مضمون کے طور پر بھی بنتا ہے یہاں. جب تو دیکھتا ہے کہ ان لوگوں نے، ان نوجوانوں نے یہ کام کیا، تو پھر تو گمان کرتا ہے کہ حیرت انگیز بات ہے، یہ ناقابل یقین بات ہے، بہت عجوبے کی بات ہے. فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا، اب ہم اے ہمارے رب تیری خاطر ہم نے نعمتیں چھوڑی ہیں، اب تجھ سے ہی صرف تجھ سے رحمت کا مطالبہ کرتے ہیں. وہی لنا من امرنا رشدا، اور تو اپنی جناب ہی سے ہمارے لیے اچھے حال کا سامان پیدا فرما. رشدا میں درستی، اچھا حال ہونا، نیک حال ہونا، دنیا اور دین کی نعمتوں کا یا صحیح رستے، دنیا اور دین کی صداقتوں پر قائم ہونا، یہ ساری باتیں اس کے اندر داخل ہیں. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، تو جب وہ غاروں میں چلے گئے تو کتنا عرصہ وہ بیرونی دنیا سے الگ رہے، اس کو ابھی آپ یاد رکھ لیں، کیونکہ آگے جا کے پھر مفسرین غلط تفسیریں کریں گے، اور یہ جو عنوانات ہیں یہ ان کو توڑ رہے ہیں پہلے سے ہی. 300 سال تک نہیں، جیسا کہ خیال کیا جاتا ہے. فرمایا ہے ہم نے ان کا تعلق بیرونی دنیا سے گنتی کے چند سال کاٹا ہے، 9 سال یا اس کے لگ بھگ ہوں، 3 سے لے کر 9 سال تک. عددا گنتی کے چند سال، یہ گمان غلط ہے کہ مسلسل 300 سال تک وہ باہر کی بجائے غاروں میں پلے ہیں. ثم باسنا لنعلم ای الحزبین احسن لما لبثوا امدا، اب اس کے بعد ان کو پھر ہم نے ان کو دوبارہ جی اٹھایا، یعنی ایک نئی زندگی عطا کی، اور ان کی کھوئی ہوئی ان کے کھوئے ہوئے حقوق ان کو گویا واپس دلا دیے، اور گویا مردوں سے وہ جی اٹھے. باسنا سے مراد یہ ہے. آگے آتا ہے لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْسَنَ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا، اگر اس کا وہ ترجمہ کیا جائے جو عام مفسرین بیان کرتے ہیں، تو یہ بات اتنی عظیم بات اٹھا کر اتنی فسفسی بات آخر پہ ہو جائے گی کہ دل بیٹھ جاتا ہے. یہ سب کچھ خدا نے اس لیے کیا تھا کہ بعض مفسرین کے نزدیک دو گروہ ان میں پیدا ہوئے تھے، بعض کہتے تھے کہ اتنے سال ہم رہے ہیں، بعض کہتے تھے اتنے سال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ سارا جھگڑا اس لیے کروایا کہ پتہ چلے کہ ان میں سے کون سی گندہ دے پاتا ہے. بالکل ناقابل قبول ترجمہ ہے، اور قرآن کریم کی شان، جس شان کی آیات چل رہی ہیں شروع سے آخر تک، ان کے بالکل منافی ہے. اصل ترجمہ وہ ہے یہ ہے جو آسا کا وقت کا حق ادا کرنا, وقت کی قیمت. نو سال کا عرصہ کچھ نے غاروں میں گزارا, کچھ نے اوپر گزارا, اور ہم تاکہ دیکھیں کہ وقت کا کیسا حساب دیا ان لوگوں نے. باہر کے بسنے والوں نے اپنے وقت کو کس طرح فنا کر دیا اور ضائع کر دیا, اور غاروں میں بسنے والوں نے اپنے وقت کی کیسی اعلیٰ قیمت ادا کی. آسا قدر, وقت کی قدر کیوں ہے نا اس کا موضوع کہاں ہے, وہ حوالہ ہے میں نے کیسے نکالے رشی سے کہاں مومن صاحب سوز کیا تھا نا. میں نے ان کو کہا تھا کہ آسا کا معنی لازمن قدر اور عظمت کے پہچاننے کے ہونا چاہیے, کیونکہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ صرف گنتی کے معنی ہوں. اس لیے قرآن کا تقاضا ہے کہ یہ معنی ضرور ہوں گے. اور مومن صاحب کے سوچ کیا انہوں نے الموجم الوسیط سے جو پہلا معنی لکھا ہے وہ یہی لکھا ہوا ہے, آس شایا عرف قدر, کسی چیز کی قدر اور عظمت کو بچھانا. جو خدا نے وقت دیا ہے کسی کو, جو مہلت دی ہے, زندگی بخشی ہے, کون ہے جو اس کی قدر کرتا ہے, کون ہے جو اس کی عظمت کو پہچانتا ہے. اس لیے ہم نے یہ فرق کر کے دکھا دیا. کچھ لوگوں کو باہر کی دنیا کی نعمتیں اور طاقتیں عطا کیں, کچھ کو زیر غار رہنے کی مسکینی بخشی, اور ثابت ہو گیا کہ جو زیر غار تھے انہوں نے ہی اپنے وقت کو پہچانا اور انہوں نے اس کی عظمت کا حق ادا کیا. جو اوپر والے تھے وہ مٹا دیے گئے, کیونکہ سیدن جرزہ کا مضمون بھی انہیں پر آئے گا, اور جو نیچے والے تھے ان کو خدا نے غلبہ عطا کر دیا, ان کو دوبارہ اٹھا دیا. ثم باثناہم لنعلم ای الحزبین احصى لما لبثوا امدا نحن نقص علیک نبأهم بالحق. ہم ابھی وہی بالحق دیکھ لیں, ہم الحق کے ساتھ تجھے یہ خبر بیان کر رہے ہیں تیرے سامنے. جو پہلی سورت کے آخر پر حق مضمون تھا وہی اس سورت کے آغاز میں کھل کر پیش ہو گیا ہے. انہم فتیتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدا, یقیناً یہ کچھ جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے, وزدناہم ہدا اور ہم نے ان کو ہدایت میں اور بھی بڑھا دیا, وربطنا علی قلوبہم اور ان کے دلوں کو آپس میں محبت کے بندنوں سے باندھ دیا, یا تقویت بخشی اور استقامت عطا کی. ربات قلب میں ہر قلب کے متعلق اگر ہو تو یہ ہے کہ اس کے قلب کو ہم نے مضبوط کر دیا, گرنے نہ دیا, مضبوطی سے باندھ رکھا. اور آپس میں جب آئے تو یہ مراد ہے کہ آپس میں محبت کے ان کے تعلقات بڑھائے, اور اکثر جو کہف کے دور میں آپس میں محبت بڑا کرتی ہے, کیونکہ جب مظلوم ہوں تو کامن اینیمی فیکٹر ان کو ہمیشہ زیادہ اکٹھا کر دیا کرتا ہے. اور یہ فرماتا ہے ربتنا علی قلوب اس قامو فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا. یہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی رب ہے, اور ہرگز ہم اس کے سوا کسی معبود کو نہیں پکاریں گے. اگر ایسا ہو تو یقیناً ہم بہت زیادتی والی, ظلم والی, ناجائز بات کریں گے. شطط, اب جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے اوپر جو جماعت پر ابتلاء آیا ہے اس کا یہی جواب جماعت نے دیا ہے. اس لیے مسلسل یہ مضمون جماعت احمدیہ کے اس دور پر چشمہ ہو رہا ہے جس کے متعلق حضرت مسلم علیہ السلام نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ ہماری جماعت پہ بھی کہف کا زمانہ آنے والا ہے, اور اس کے جو نتائج ہیں نیک نتائج وہ بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے لازماً ظاہر ہوں گے, اور کوئی ان کو روک نہیں سکتا. ہاؤ آئے قومن اتخذوا من دونہ آلہا, یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے خدا کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں. آلہا قبروں کے پاس جاتے ہیں, پورے پاگل پیروں کے پاس جا کے حاضریاں دیتے ہیں, اور عجیب ہی حالت ہے پاکستان کا تو ستیہ ناس کر دیا ان لوگوں نے مولویوں نے، جو مولویوں سے قدر رہ گئی تھی وہ پیر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اب، ہر پیر نے اپنی گدی بنا لی ہے اور تعویذ گنڈوں کا وہ حال چل گیا ہے، چل وہ سلسلہ جاری ہو گیا ہے کہ ساری قوم ہی پاگل ہو گئی ہے۔ ہر مرتبے کے لیے جو سیاسی مرتبہ ہے، ممبر پارلیمنٹ کو کسی فقیر کسی صدائی یا کسی قبر کے حضور حاضری دینے کی ضروری ہوتی ہے، اس کے بغیر ان کو مرتبہ نہیں ملتا، اور مرتبہ ملنا تو ہے کسی نہ کسی کو، اس لیے جن کو مل جاتا ہے وہ پھر آگے مشہور کر دیتے ہیں، ہمیں ملا لیکن ہم فلاں فقیر کے پاس پہنچے تھے، پھر تانتا بن جاتا ہے اس طرح لوگوں کا کہ ہمیں بھی کچھ دو۔ تو یہ شرک ہے جس کے خلاف جماعت احمدیہ نے یہ عزم باندھا ہوا ہے اور جہاد کر رہی ہے کہ ہم تم جیسے مشرک نہیں بنیں گے کسی قیمت پہ بھی، لا الہ الا اللہ کے دشمن اور غیر اللہ کے محبت کرنے والے ہیں لوگ، ہمیں سزا ملتی ہے لا الہ الا اللہ کی، اور ان کو جو خدا کے سوا معبود بنا رہے ہیں ان کی شاباش ہو رہی ہے، واہ بھی واہ، اخباروں میں اعلان ہو رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ سب سے زیادہ نیک سیاسی لیڈر ہے، دیکھو فلاں پاگل کے پاس چلا گیا، اس کے حضور حاضری دی، گھٹنے ٹیک دیے۔ یہ جب سلسلہ شروع ہو جائے تو کیا باقی رہتا ہے توحید کا؟ تو اصحاب کاف وہ ہیں جنہوں نے توحید کی حفاظت کی، آس لما وما آسا کیا ہے وہ آیت، لما آسا آسا لما لبثوا امدا، پتہ صاف پتہ چل گیا کہ کس نے اپنے وقت کی قدر پہچانی ہے، کون ہے جو توحید پہ قائم رہا اور کون ہے جو شرک میں مبتلا ہو گیا، اور مقابلہ ہے ضرور، ان کو توحید سے ہٹانے کی کوشش ضرور ہونی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے یہ عہد کیا، لن بلاد لن نہ دعا من دونے ہی الہن، ہرگز ہم اللہ کے سوا کسی معبود کو نہیں پکڑیں گے، یہ کلمہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ پھر فرماتا ہے لولا یاتون علیہم بسلطان بین، جو پوچھیں گے کوئی دلیل تو لاؤ کیوں ہم یہ کلمہ چھوڑیں، کوئی دلیل نہیں ہوگی، دے سکتے ہی نہیں دلیل، جو ہم کہتے ہیں ہمارا حکم سپریم کورٹ کا فیصلہ کہ تم لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سکتے، یہ کوئی دلیل تو نہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سکتے، من اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، یہ بدبخت خدا پر افترا کر رہے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ قرآن بعض لوگوں کو توحید کا کلمہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، تو یہ مفتری ہیں لوگ، اور ان سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر افترا باندھے اور خدا کی طرف یہ بات منسوب کرے کہ خدا بعض لوگوں کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ اتنی بڑی جہالت میرے خیال میں دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی ہوگی، اصحاب کاف کے دشمن بھی پیچھے رہ گئے اس معاملے میں، وہ یہ تو کہتے تھے کہ یہ شرک کرو توحید پر نہ رہو ورنہ ہم ماریں گے، لیکن یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے کہ جو توحید پر قائم ہو اس کو مارو، یہ نیا مضمون جاری ہوا ہے شرک کے مضمون میں۔ پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَإِذَا تَذَلْتُ مُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَاوُوا إِلَى الْكَافِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، کہ جب تم ان لوگوں کو چھوڑ ہی بیٹھے ہو، ان سے ان کی گندی حالتوں سے کنارہ کشی کر چکے ہو، تو پھر اور اس سے بھی جو خدا کے سوائے عبادت جس کی عبادت کرتے ہیں، جنہوں نے فرضی پیر فقیر درخت جڑی بوٹیاں قبریں خدا بنا رکھی ہیں، ان سے جب تم توبہ کر چکے بیزاری کا اظہار کر چکے ہو، تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ تمہیں کاف میں جانا ہوگا، اور وہی کاف ہے جو اسی وجہ سے ہم پر ٹھوسی گئی ہے، پہلوں کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ اب تم اس کے بعد ان میں رہ نہیں سکتے، اب تمہیں مارنے پڑیں گی، تمہارے لیے جینا حرام ہو جائے گا زمین سطح زمین پر، اور اس دور میں وہی پیغام ہے کہ جب تم یہ کر چکے ہو تو پھر تم کاف کے لیے تیار ہو جاؤ، اور کاف کے زمانے ہی میں خدا کا رحم تم پر نازل ہوگا اور اس کی رحمتیں اتریں گی اور تم جان لو گے کہ وہی کافی تھا تمہارے لیے. فاؤ ال کاف ینشر لکم ربکم، تمہارا رب تمہارے کام چلائے گا اور پھیلا دے گا میر رحمت ہی، اپنی رحمت سے. اب دیکھیں کیسے خدا نے کام پھیلا دیا. ینشر لکم، اتنا عظیم الشان وعدہ پہلے اصحاب کاف کہتے نکلا ہوگا. ہم ادھر غار میں گئے اور ادھر ساری دنیا میں پھیل گئے، اور اس شان اور شوکت سے پھیلایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے تھے. اپنی زیادہ سے زیادہ جو امیدوں کی خوابیں تھیں ان میں بھی ہم وہاں تک نہیں پہنچا کرتے تھے. مجھے جو بڑی سے بڑی خواب آتی تھی وہ 1,00,000 کی ہوتی تھی، سال میں 1,00,000، اور مجھے اب لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ سال میں 1,00,000,000 بھی ہم دیکھ لیں گے. یہ ہے ینشر لکم والا وعدہ کہ کاف میں چلے جاؤ اور جانا ہی پڑے گا، اب تمہارا اس کے سوا چارہ کوئی نہیں رہا، اور پھر دیکھنا کہ اللہ تمہیں تمہارے کام کیسے پھیلاتا ہے، تمہارا رب کیسے تمہارے کام پھیلائے گا. میر رحمت ہی، اپنی رحمت سے وہ یحیی لکم من امرکم مرفقا، اور تمہارے معاملات میں آسانیاں پیدا فرما دے گا. جتنی روکیں یہ ڈالتے ہیں احمدیت کے نشر کے لیے، احمدیت کے پھیلاؤ کے لیے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دے گا. اور یہ بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں 100% یہ وعدہ ہمارے حق میں پورا ہو گیا، اور ابھی اور بھی فیصد باقی ہیں، بعض 200%, 300%, 1,000% بھی ہو جائے گا. 100% سے تو ابھی بھی اوپر نکل چکا ہے معاملہ. اب دیکھیں خدا تعالیٰ نے ٹیلی ویژن کے ذریعے ہمارے پیغام پھیلانے پھیلانے میں کتنی آسانیاں پیدا کی ہیں ہمارے لیے، جب وہ گمان میں بھی نہیں آ سکتا. ایک ریڈیو اسٹیشن کو ترستے رہے کہیں بات نہیں بنی، اور کہاں یہ کہ 24 گھنٹے کا عالمی نظام جو اس فن کے ماہرین کو بھی حیرت زدہ کر دیتا ہے. ابھی کل ہی شام کو ایک ہے نا ہمارے ٹیونیشین ایم جی عبادے، وہ اپنے ساتھ ایک عراقی دوست کو، تعلیم یافتہ اچھے دوست کو لے کے آئے. یہ کہتے ہیں کہ میں نے بیعت کرنی ہے کیونکہ میں نے ایم ٹی اے پر ان کے آپ کے پروگرام دیکھے ہیں، ان کو شدید خواہش ہے کہ ملوں اور خود میں اپنی بیعت پیش کروں. اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے اتفاقاً دیکھا ایم ٹی اے کا پروگرام، ایسا میرے دل کو لگا کہ پھر میں چھوڑ ہی نہیں سکتا تھا، اور پورا قطعی کامل یقین ہو گیا کہ یہی جماعت سچی ہے. اور صرف میں یہ چاہتا تھا کہ میں مل کر خود بیعت پیش کروں. اور اب وہ واپس چلے گئے ہوں گے، آج یا جانا تھا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ لوگوں کو ایم ٹی اے کے ذریعے احمدیت میں داخل کر رہا ہے، اور ان کی ساری روکیں جو انہوں نے ڈالی تھیں وہ دور کر رہا ہے. تو جو وعدے بھی اس صورت میں سچے مومنوں سے کیے گئے تھے وہ پہلے دور کے حالات میں تو قرآن نے جو گواہیاں دی وہی ہمارے علم میں ہے، باقی معاملے سارے مشتبہ ہو گئے ہیں کیونکہ کہانیاں بنا دی گئی ہیں سابقات. اس دور میں ہم دکھا رہے ہیں دوبارہ اصحاب کہف کی زندگی کو زندہ کر کے باسنا کا مضمون ان معنوں میں پیش کر رہے ہیں. ان اصحاب کہف کو ایک دفعہ ہم اور اٹھائیں گے، وہ کھل کر تمہارے سامنے آ جائیں گے کیسے ہوا کرتے ہیں اصحاب کہف، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا. باقی پھر کل ان شاء اللہ کل یا اگلے ہفتے. اچھا سر نہیں آئے.